گرم بازار یہ عشق ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم علیہ اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. گرم بازار یہ عشق. عشق ہائے خون سے جب رسولہ النبی الکریم اما بعد. الحمدللہ اس رمضان المبارک کے 13 روزے ہو گئے ہیں اور آج 14ویں شب ہے. کتنی تیزی سے وقت گزر جاتا ہے. خدا تعالی ہمیں اس کے بقیہ لمحات کی قدر کی توفیق دیں اور گزشتہ کوتاہیوں کو معاف فرما دیں, اور جو کچھ ہم سے ہو سکا عبادات اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انتہائی قبول فرما دیں. یہ عشرہ بھی گزرنے کو ہے اور ایک دو روز کے بعد, ابھی تو ہم یہ گن رہے ہیں کہ کتنے روزے ہوئے, دو ایک روز کے بعد ہم کہیں گے کتنے رہ گئے. بس یہی ہے زندگی تھوڑی سی. اب انشاءاللہ اگلے عشرے میں شب قدر کی تیاری ہے, اس لیے شب قدر سے متعلق کچھ ملفوظات حکیم الامت کے استفادے سے جو اس کتاب میں ہیں وہ پڑھ کر سنا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے. جو شخص اس رات میں محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا, اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پڑھو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ, تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو, بس معاف فرما دے مجھے بھی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا, یعنی قرآن شریف کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس رات میں اتارا ہے. یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی, چہ جائے کا اس میں اور بھی بہت سی برکات اور فضائل آ گئے. اور آگے فرماتے ہیں, وما ادراک ما لیلۃ القدر, آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے, یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں. اس کے بعد چند فضائل کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے, یعنی ہزار مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے, اور زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ ہے. تنزل الملائکہ, اس رات میں فرشتے اترتے ہیں, اس رات میں روح القدس یعنی حضرت, اور آگے فرماتے ہیں والروح فیہا, یہ اس رات میں روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے گروہ کے ساتھ اترتے ہیں, اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں, بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ, اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں. مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش بھی ہوئی, اور اسی رات میں حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا, اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے, اور دعا وغیرہ کا قبول ہونا تو بکثرت روایات میں آیا ہے, اور ایک روایت میں ہے کہ اسی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے, اور اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ بھی قبول ہوئی. سلام, وہ رات سراپا سلام ہے, یعنی تمام رات فرشتوں کی طرف سے مومنین پر سلام رہتا ہے, سلام ہوتا رہتا ہے کہ ایک فرشتوں کی فوج آتی ہے دوسری جاتی ہے. یہ حتی مطلع الفجر, وہ رات انہی برکات کے ساتھ تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے. یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں برکت ہو اور کسی میں نہ ہو, بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے. جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے تب سے رات کا وقت شروع ہو جاتا ہے, ایسے میں جو بھی عبادت کی جائے گی وہ شب قدر میں ہوگی. اور یہ جب فرمایا گیا ہے کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزار مہینوں تک عبادت کرنے کا جتنا ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر کی عبادت کا ہے، کوئی ایک رات کا ہے، یعنی شب قدر کی ایک رات کا ثواب اتنا ہے، اور کتنا زیادہ ہے خدائی کو معلوم ہے، جسے اللہ تعالیٰ زیادہ فرمائے اس کی زیادتی کا کیا ٹھکانہ ہے۔ دنیا ہی کا دستور ہے کہ بڑے لوگ تھوڑی بہت بڑائی کو کوئی بڑائی نہیں سمجھا کرتے، جس کی نظر اونچی ہوتی ہے وہ بہت اونچی چیز ہی کو اونچا مانتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں عربوں کے یہاں ہزار سے آگے گنتی ہی نہ تھی، جیسا کہ آج سے ہزار سال پہلے تمام دنیا میں سو سینکڑے کی بہت ہی زیادہ اہمیت تھی، اور آج اور قرآن شریف چونکہ انہی کی زبان میں ہے اور انہی کے محاورات کے مطابق نازل ہوا ہے، لہذا ان کے سامنے ہزار سے زیادہ کا کوئی عدد کیسے بولا جا سکتا تھا؟ اس لیے ان کی آخری گنتی کا لفظ بول کر آگے اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا فرما دیا کہ اس سے بھی زیادہ ہے، اب اس سے بھی زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ روڑ بھی اس میں آ گیا، عرب بھی آ گیا، کھرب بھی آ گیا، نیل اور سنکھ اور مہاسنکھ، یہ اور بڑی گنتی ہے، یہ سب اسی میں آ گئے۔ گویا شب قدر کی فضیلت کی زیادتی کی کوئی حد نہیں ہے۔ قدر کے معنی عظمت اور شرف کے ہیں، اور اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت اور شرف ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ اور استغفار اور عبادات کے ذریعے وہ بھی صاحب قدر اور شرف بن جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدر دانوں کے لیے یہ ایک نہایت بڑی نعمت اور مرحمت فرمائی۔ دُرِّ منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کیا گیا ہے کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات بھی ہیں کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا۔ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت بہت ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا چاہیں تو ممکن نہیں۔ اس سے اللہ کے لاڈلے نبی کو رنج ہوا، اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا 83 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ کامل عبادت میں گزار دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک جہاد کرتا رہا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اس پر رشک آیا، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب، حضرت زکریہ، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع علیہ السلام، کہ یہ سب 80-80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، پھر حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور سورہ قدر سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں۔ اس قسم کے اختلاف روایات کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعے کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ اس رات کی فضیلت معلوم کرنے کے لیے اگرچہ قرآن کریم کی ایک مستقل صورت کافی ہے، لیکن نمونے کے طور پر 2 حدیثیں بھی لکھی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر دنیا کے کاروباری کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں مہینے میں ہمارے قریب شہر میں ایک میلہ نمائش وغیرہ لگنے والی ہے جس میں اتنی آمدنی ہوگی کہ 1 روپے کے 10 روپے بن جائیں گے اور سال بھر پھر کچھ کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو بتاؤ کون بے وقوف ہے جو اس بہترین موقع کو کھو دے گا۔ اگر بتانے والے نے تاریخ نہ بھی بتائی ہوگی تو کسی نہ کسی طرح وہ تاریخ کا پتہ لگائے گا، اور اگر تاریخ میں شبہ رہ جائے گا تو احتیاطاً کئی دن پہلے سے اس جگہ پر پہنچ جائے گا۔ اب ایک اور موقع نیکیوں کے میلے کا بھی مومنوں کو دیا جا رہا ہے، مگر اتنی بات ہے کہ مہینہ تو بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس مہینے کی آخری تہائی حصے میں ہے، لیکن تاریخ گول مول رکھی کہ دیکھیں نیکیوں کے شوق اور خدا کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کا دم بھرنے والے کیا کچھ کر کے دکھاتے ہیں، اور جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی تلاش میں پورے مہینے اعتکاف کیا، اس کے چاہنے والے کتنے دن اپنی راحت اور آرام کو قربان کرتے ہیں۔ اور اگر شب قدر نہ بھی ہوئی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شب قدر نہ بھی ہوئی تو رات میں عبادت کا تو رمضان میں ویسے ہی نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ہر عمل کا جو ہے اس میں اجر و ثواب بے انتہا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اگر شب قدر بعض راتیں نہیں بھی ہوں گی، کوئی ایک رات ہوتی ہے تو ایک رات میں 1000 برس سے اوپر کا ثواب مل گیا، 1000 مہینے سے اوپر کا ثواب مل گیا، اور باقی راتیں کوئی خالی تھوڑی جائیں گی، اس میں بھی کس قدر اجر عظیم ملے گا۔ اس لیے ہر شب قدر کی رات کو، بلکہ رمضان کی ہر رات میں جو ہے کسی قدر عبادت کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، چونکہ اس رات میں فرشتے مسلسل اترتے رہتے ہیں، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے کہنے سے متفرغ ہو جاتے ہیں، اور کوئی گھر چھوٹا بڑا، جنگل یا کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے اس مومن سے مسافر کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہوں۔ اس سے مراد دعائے خیر بھی ہو سکتی ہے اور خود مسافہ بھی، کیونکہ فرشتے مجسم نور ہی نور ہوتے ہیں جو کہ ہم کو نظر نہیں آتے اور محسوس بھی نہیں ہوتے۔ جس طرح سے مرنے والے کے پاس ملک الموت اور فرشتوں کی آمد اور بات چیت کا ذکر آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ والوں کو محسوس ہوتے ہوں اور نظر بھی آتے ہوں، لیکن فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا خنزیر یعنی سور ہو، یا حرام کاری کی وجہ سے ناپاک ہو، یا تصویر ہو۔ تصویروں والے گھر میں بھی فرشتے نہیں جاتے۔ جانداروں کی تصویر، چاہے جانور کی ہو، چاہے چھوٹے بچے کی ہو، چاہے والدین کی ہو، چاہے مرے ہوئے لوگوں کی ہو، چاہے زندہ لوگوں کی ہو، چاہے اپنے کسی بزرگ کی تصویر ہو، یہ سب گناہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ لہذا جس گھر میں کتا یا سور یا حرام کاری کی وجہ سے ناپاک ہو وہ جگہ، یا تصویر ہو، تو ایسے گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں خیالی زینت کی خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت رحمت سے اپنے ہاتھوں اپنے کو محروم کرتے ہیں، کیونکہ تصویر لگانے والا ایک عاد ہوتا ہے، مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن کر سارے گھر کو اپنے ساتھ محروم کر دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی اس میں بتائی جاتی ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، یعنی پہلے شب قدر کا تعین اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتلانے کے لیے باہر تشریف لائے تو دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں فلاں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی، کیا بعید ہے کہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں ہمارے لیے بہتر ہو، لہذا اب اس رات کو نویں اور ساتویں اور پانچویں رات میں تلاش کرو۔ یہاں پر نویں اور ساتویں اور پانچویں کا ذکر ہے، مختلف روایت میں مختلف راتیں آئیں گی۔ اتنا تو طے ہے کہ یہ سب راتیں جو ہیں تاپ راتوں میں آتی ہیں، اور لیکن یہ کہ یہ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، اور 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف سے اصل بتانا یہ مقصود ہے کہ دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، مسلمانوں میں جھگڑا ہونا، میاں بیوی میں جھگڑا ہونا، یا اور آپس میں دوست یاروں میں جھگڑا ہونا، ساس بہو میں جھگڑا ہونا، یہ ہر قسم کا جھگڑا اس سے مراد ہے۔ کوئی بھی جھگڑا ہو تو یہ ایسی نحوست اس کی ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہم سے اٹھا لی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتاؤں، یعنی نفلی نماز اور صدقہ اس سے بھی افضل۔ تو صحابہ نے عرض کیا ضرور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو مونڈنے والی ہے، یعنی جیسے اس طرح سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو اور ہمارے باہر کو، بازاروں کو، دفتروں کو، ہر جگہ کو اللہ جھگڑے سے محفوظ رکھے، ہمیں جھگڑے سے بچنے کی توفیق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آبرو ریزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا۔ کسی مسلمان کی عزت خراب کرنا، چاہے وہ اپنے محکوم ہوں، بیوی بچے ہوں، تو آبرو ریزی کرنا، اس کو عیب، اس کا اچھالنا اور اس کو ذلیل کرنا، یا طعنے دے کر ذلیل کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدترین سود فرمایا ہے اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا۔ لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبرو ریزی کی پرواہ کرتے ہیں نہ اللہ اور اس کے سچے رسول کے ارشادات کا خیال کرتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ شب برات میں اللہ کی رحمت عامہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ذرا ذرا سے بہانے سے مخلوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، مگر دو شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک کافر کی اور دوسرا وہ جو کسی سے کینہ رکھے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ تین شخص ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، جن میں آپس کے لڑنے والے بھی فرمائے ہیں۔ آج سے ایک نیا سلسلہ میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ ہے ملفوظات حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سنانے کو ہمارے حضرت موجودہ شیخ میرے محبوب شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ کی محمد شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا بہت زور دے رہے ہیں، اور حضرت کے درد کا اندازہ کچھ اس تحریر سے ہوتا ہے جو اس کتاب کے شروع میں علوم معارف اشرفیہ کے عام فہم انتخاب کے لیے ترجمان اکابر شیخ الحدیث حضرت عبدس مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتوں کی خاص فکر اور قلبی تڑپ کا اظہار ہے، وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس میں سے آج تو ایک ملفوظ سنا دوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا مسلسل مستقل سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب کے جمع کرنے والے جو حضرات ہیں حضرت والا دامت برکاتوں کے حکم سے، وہ ہمارے حضرت کے خلیفہ جناب عامر کمال صاحب دامت برکاتوں ہیں، اور اس کی ترتیب اور تزئین حضرت مولانا سہیل صاحب دامت برکاتوں نے کی ہے، اور ملفوظات کا انتخاب جناب محمد فیصل صاحب، یہ بھی ہمارے حضرت موجودہ حضرت شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتوں کے خلیفہ و مجاز بیعت ہیں، اور یہ تمام جو ملفوظات جمع کیے گئے ہیں یہ حضرت والا دامت برکاتوں کے حسب ارشاد اور حضرت کی طرف سے اور حضرت کے خاص توجہات سے اس کتاب میں جمع کیے گئے ہیں۔ اور خاص بات یہ بھی ہے کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں وہ 25 جلدوں میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ جو ملفوظات حکیم الامت کے نام سے ہے تو یہ 25 جلدوں میں ہیں، انہی 25 جلدوں سے آسان آسان ملفوظات کو منتخب کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن ان حضرات نے دن رات کی توجہ اور محنت اور مشقت سے اس کو ترتیب دیا ہے اور پھر جو ہے یہ کتاب ہمارے پاس آئی ہے۔ تو پہلے میں حضرت والا کے تاثرات پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم اپنی نجی مجالس میں نہایت درد و تڑپ کے ساتھ اپنے متعلقین کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ میرے دل میں کئی سال سے مسلسل یہ بات آتی ہے جس کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ من جانب اللہ یہ قلب میں وارد ہے کہ اب امت کی اصلاح کے لیے کوئی نبی تو آئیں گے نہیں، نبی کی جگہ پر مجدد آتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ مجدد کے علوم کو امت میں پھیلانا ضروری ہے، مجدد کی باتوں میں تحریرات میں تقریرات میں کامل نور ہدایت ہے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے اجل خلیفہ حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ مجدد اعظم کہا کرتے تھے، اس لیے حضرت اقدس مجدد اعظم حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین میں سے سہل سہل یعنی آسان مضامین کو اس انداز میں انتخاب کیا جائے کہ جس ممبر یا اسٹیج پر چاہیں ہر جگہ پڑھ کر آپ اسے سنا دیں کہ لوگ خوش ہو جائیں، مست ہو جائیں اور زندگیاں بنتی چلی جائیں، زندگی میں تبدیلی آتی چلی جائے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و معارف کا ملفوظات و مواعظ میں سے انتخاب کیا جائے، مضامین کو چھانٹ چھانٹ کر جمع کیا جائے، اس طرح کے ائمہ کرام کے لیے، واعظین کے لیے، اساتذہ مدرسین علماء دین کے لیے کافی ہو جائے۔ جس شعبۂ زندگی میں اہل دین کام کر رہے ہیں ان کے لیے مضامین کافی ہو جائیں اور عامۃ المسلمین کے لیے کافی ہو جائیں۔ انشاءاللہ یہ سب حضرت کے جو خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، آپ ملفوظات سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی معلوم ہوگا کہ سب تمنائیں حضرت کی انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ ان کتابوں کے پڑھنے سے، سننے اور سنانے سے زندگیوں کی اصلاح ہوتی چلی جائے۔ اہل تبلیغ جب فضائل اعمال اور فضائل صدقات ممبروں سے سناتے ہیں تو جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اکثر مضامین سمجھ جاتے ہیں، ایسے ہی منتخب احادیث کے اکثر مضامین لوگ سمجھ جاتے ہیں، حالانکہ عوام ہوتے ہیں لیکن سمجھ جاتے ہیں، ان کو نفع ہوتا ہے، خوش ہوتے ہیں اور پھر بار بار بیٹھنے کو جی چاہتا ہے۔ تو اسی طرز پر انتخاب کا کام کیا جائے۔ آسان اور عام فہم مضامین حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے منتخب کر کے ان کو مرتب انداز میں شائع کیا جائے۔ یہ انتخاب کرنا اور اس کی اشاعت کا اہتمام کرنا مجدد اعظم کے اس مشن کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ پوری دنیا میں جتنے فتنے ہیں سب کے مقابلے کے لیے یہی کام تقریباً کافی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کام کو جتنا فروغ ہوگا اتنا ہی حق دین اور اہل حق کے مسلک کی ترقی ہوگی۔ یہ ایک عظیم الشان کام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایک تو یہ کام کرنا ہے، پھر اس کو چھاپنا، نشر و اشاعت کرنا ہے، اس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کرانا ہے، بنگلہ میں، انگلش میں، عربی میں، تاکہ یہ کتابیں دنیا بھر میں پھیل جائیں۔ اس کام کو ہمت سے کیا جائے تو یہ ایک زبردست کام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے میں دن رات بے چین ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میں دن رات بے چین ہوں، اپنے مالک تعالی سے روتا بھی ہوں خلوت میں، جب یہ سب مجھے یاد آتا ہے تو مجھے اس قدر غم ہوتا ہے کہ شاید دل پھٹ جائے، مگر اس قدر غم ہوتا ہے کہ اس کام کو کیسے کیا جائے، مجھے اس قدر غم ہوتا ہے کہ اس کام کو کیسے کیا جائے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے نزدیک یہ بات بالکل واضح ہے کہ بفضلہ تعالی یہ کام اس وقت کے کاموں میں سب سے اہم ترین کام ہے۔ یہ چند تاثرات حضرت والا دامت برکاتہم کے ہیں۔ ان تاثرات کا اظہار ہمارے حضرت نے بے پناہ بہت مواقع پر فرمایا ہے، اور جو ہے اس کے اندر کتاب میں یہ بھی لکھا ہے جی۔ اس زمین میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کو جو اجازت نامہ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے تحریر شدہ عنایت فرمایا، اس میں بطور خاص یہ نصیحت مرقوم ہے کہ اکابر ثلاثہ ہند قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر جینا مرنا، ان کی تعلیمات کی نشر و اشاعت، ان کی تالیف اور تصنیف اور اسی مقصد کے لیے اسفار دینیہ، یہی آپ کا کام ہے۔ اسی مشن کو اپنی زندگی کا بنیادی مقصد قرار دیتے ہوئے ہمارے شیخ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم سفر و حضر میں عشق و محبت الہیہ اور اصلاح ظاہر و باطن کے لیے ان اکابر ثلاثہ کے ارشادات و تعلیمات کو بیان کرتے رہتے ہیں، اور اپنے متوسلین اور متعلقین کو بھی ہم وقت اس بات کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ آج کا پہلا ملفوظ میں سنا رہا ہوں اس کتاب سے، جو انتخاب ہے ملفوظات حکیم الامت کا، جو 25 جلدوں پر مشتمل ہے، اس میں سے انتخاب ہے۔ اسلام کا خاصہ۔ ارشاد فرمایا کہ ایک نو مسلم کا مقولہ ہے کہ اسلام سے میرے دل کو وہ چین حاصل ہوا جو کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں، اب میں ہوں اور میرا خدا ہے، دنیا کی ہر چیز میری نظر میں خار ہے، اور یوں جی چاہتا ہے کہ ایک گوشے میں الگ پڑا رہوں اور اپنے خدا سے لو لگائے رہوں، اس لیے زیادہ خلوت میں رہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ ایک نو مسلم کا مقولہ ہے کہ اسلام سے میرے دل کو وہ چین حاصل ہوا جو کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں، اب میں ہوں اور میرا خدا ہے، دنیا کی ہر چیز میری نظر میں خار ہے، اور یوں جی چاہتا ہے کہ ایک گوشے میں پڑا رہوں اور اپنے خدا سے لو لگائے رہوں، اس لیے زیادہ خلوت میں رہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ جس قدر غیر مسلم اقوام ہیں، سب نے اسلام کے اصول لیے ہیں اس لیے راحت اٹھا رہے ہیں، اور مسلمانوں نے یہ اصول چھوڑ دیے ہیں اس لیے پریشان ہیں اور تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جس قدر غیر مسلم اقوام ہیں، سب نے اسلام کے اصول لیے ہیں اس لیے راحت اٹھا رہے ہیں، اور مسلمانوں نے یہ اصول چھوڑ دیے ہیں اسی لیے پریشان ہیں اور تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے کہ جو بھی اللہ کے قوانین کو اختیار کرے گا دنیا میں تو اس کو راحت ملے گی، کیونکہ وہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جو کافر ہے، غیر مسلم ہے، اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور مسلمان کے لیے پوری پوری آخرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کنا فی مجلس فطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس قال أجل قال ثم خاض القوم في ذكر الغنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے سر مبارک پر غسل کرنے کی تری تھی. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہم آپ کو خوش دیکھتے ہیں. فرمایا ہاں. راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد لوگ دولت مندی کی گفتگو میں مشغول ہو گئے کہ وہ اچھی ہے یا بری. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ گفتگو سن کر فرمایا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اس کے لیے دولت مندی بری چیز نہیں ہے، اور متقی کے لیے صحت جسمانی دولت سے بہتر ہے، اور خوش دلی اور خوش حالی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں یہ گزشتہ روز جو غسل کرنے کا مسنون طریقہ بتایا تھا اس میں یہ رہ گیا تھا کہ فائدے میں لکھا ہے کہ غسل کے بعد بدن کو کپڑے سے پوچھنا بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ پوچھنا بھی، یعنی کبھی آپ نے بدن کو پوچھا بھی ہے کبھی نہیں بھی پوچھا. لہذا دونوں میں سے جو صورت آپ اختیار کریں سنت ہونے کی نیت کر لیا کریں. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واقعہ معراج شریف میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وادی پر گزر ہوا اور ایک وحشتناک آواز سنی اور بدبو محسوس ہوئی. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جہنم کی آواز ہے، کہتی ہے کہ اے رب مجھ سے جو وعدہ کیا ہے یعنی دوزخیوں سے بھرنے کا مجھ کو عطا فرما، کیونکہ میری زنجیریں اور طوق اور شعلے اور گرم پانی اور پیپ اور عذاب بہت کثرت کو پہنچ گئے، اور میرا قعر یعنی گہرائی بہت دراز اور گرمی بہت تیز ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تیرے لیے تجویز کیا گیا ہے ہر مشرک اور مشرکہ اور کافر اور کافرہ اور ہر متکبر معاند جو یوم حساب پر یقین نہیں رکھتا. دوزخ نے کہا کہ میں راضی ہو گئی. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ہمارے ایک اہل تعلق ہیں، ان کے جو ہے گھر میں بیمار ہیں ایک صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور فرمائے، صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اور بھی جو بیمار ہیں اللہ پاک سب کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرمائے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.